और जिस जुमले को हमने ख़ास तौर से जिस पर ज़्यादा दिक्कत की थी पिछली दफ़ा, वो ये थी कि हकीकत इबादत सूरत बातिनी कल्ब की तश्कील करती है। और ये मैंने कहा था कि ये इस बात का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा अहम है कि इबादत की हकीकत, ठीक है, ख़ुद इबादत नहीं, यानी इबादत का जाहिर नहीं, बल्कि इबादत की हकीकत किस चीज़ की तश्कील करती है? सूरत बातिन, यानी इंसान की जो बातिनी और असली शक्ल है वो हकीकत इबादत से तश्कील पाती है। और इसके लिए फरमाया था कि इंसान जब तक जितने अभी जिक्र हैं औराद हैं उनको जब तक इत्मीनान के साथ अदा ना करे, यानी कल्ब में इज़्तिराब और परेशानी ना हो, उस वक्त तक ये चीज़ यानी इंसान का बातिन तश्कील नहीं पाता और कल्ब रूह इबादत से मुत्तहिद नहीं होता। वो अगर इबादती चनी बाशत के कल्ब रा अज आ बहीच वज खबरी नबूद व अज आ आसारे दर बातिन पैदा न शवद, कि अगर इस तरीके से हो कि कल्ब को खबर ही नहीं है कि इबादत में हो क्या रहा है, तो उसके ज़रिए से कोई भी बातिनी आसार पैदा होना नामुमकिन है। और इंसान नशाए मुल्क से नशाए मलकूत की तरफ परवाज़ नहीं करता, बुलंद नहीं होता। मुमकिन है कि मौत के मर्ज़ में, मौत की शिद्दत में, सकरात मौत के वक्त, उसकी मुसीबतों के वक्त, खुदा न खास्ता सूरत आम बकुल्ली अज सफ़े कल्ब महवो नाबूद शवद। क्या मतलब है इस बात का? कि बेसिकली हम लोग ईमान के ज़रिए से, इबादत के ज़रिए से अपने कल्ब पर एक नक्श पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, खुदाई नक्श, खुदाई आसार। इस असर के पायदार होने के लिए जो सबसे बड़ी मुसीबत है, या इसके बाकी रहने के लिए जो सबसे बड़ी मुसीबत है, वो मौत के वक्त की शिद्दत है। ठीक है, यानी कि इबादत, फॉर एग्जांपल हम नमाज के ज़रिए से अपने ऊपर बंदगी का नक्श लिखना चाह रहे हैं, रोज़े के ज़रिए से एक चीज़ लिखना चाह रहे हैं, हज के ज़रिए से एक चीज़ लिखना चाह रहे हैं, कुल इबादत जो है ये नक्श इलाही है। ये नक्श इलाही कहाँ लिखा जा रहा है? अपने कल्ब पे, अपने नफ्स पे। इसके लिए ख़तरा किस बात का है कि ये जिस तरीके से कि लिखी हुई चीज़ मिट जाती है, मिट सकती है, इरेज हो सकती है, और इवन आप यानी कि इवन आज की जो मॉडर्न राइटिंग है, कि जो आपके इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग है, उसके अंदर भी ये ख़तरात मौजूद है ना, कि अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से एक्सपोज हो जाए या और ऐसी इस किस्म की चीज़ें हों, तो जो कुछ उसके अंदर है वो गायब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो मौत के वक्त की जो शिद्दत है, वो फरमाते हैं कि वो सबसे ख़तरनाक मौका है कि जब इंसान के अंदर जितना कुछ है वो वाइप आउट हो जाए, यानी बकुल्ली मह वो नाबूद शवत, कुल्लन ख़त्म हो जाए, खबर ही ना हो मरने के बाद कि ईमान नाम की कोई चीज़ भी थी या नहीं थी। अगर ये नक्श पायदार नहीं कल्ब पे आ सका, सही है, अगर ये इस काबिल नहीं हुआ कि उस झटके को बर्दाश्त कर ले। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा उम्मीद का सबब है, वो क्या है कि खुदा ने कुरान करीम में बिल्कुल वाज़े अल्फाज में वादा किया है किन से? जो ईमान और अमल साले वाले अफराद हैं, यानी जो मोमिन है, जो अल्लाह पर सिदक दिल के साथ ईमान लाए। ये जैसे मैंने आपसे कहा था ना एक एक दो दफ़ा पहले, कि ख़तरा गुनाह और मासीत से नहीं है, ख़तरा खुदा के साथ ज़्यादा होशियारी दिखाने से, खुदा के साथ ज़्यादा होशियार बनने से असल ख़तरा है। कि जो हम स्मार्टनेस दिखाते हैं ना अपने रब के साथ बहुत सारे मौके पर, और खुल के उससे डील नहीं करते, यानी हम खुद अपने रब के साथ खुल के ऑनेस्टली डील नहीं करते कि मेरे अंदर ये खराबी है, اس سے کیا چھپا رہے ہو کہ جو از اول تا آخر ہر چیز کا عالم ہے؟ میرے اندر یہ خرابی ہے جس کی وجہ سے مجھ سے یہ غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، پلیز میری ہیلپ کریں. مطلب آپ تقریباً غور کریں، ہم اس طریقے سے خدا سے نہیں بات کرتے ہیں. ہم خدا سے خالی کس قسم کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں؟ بس یہ چیز دے دیں، وہ چیز دے دیں، یہ اولاد میں برکت دے دیں اور گھر میں برکت دے دیں اور جاب میں برکت دے دیں اور جاب نہ چھوٹنے پائے، اور یہی سب کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ آئمہ علیہ السلام کی دعاؤں پر غور کریں تو ان دعاؤں میں سارے کا سارا زور اسی چیز پر ہے کہ خدا کے ساتھ اپنے تعلقات کو کیسے قائم کیا جائے. کہ جیسے جو مجھے بہت زیادہ اچھی جو ایک دعا لگتی ہے امام سجاد علیہ السلام کی، اگر آپ کے علم میں ہو کہ تقریباً 15 مناجات ہیں جو مفاتی میں بھی ہیں اور صحیفے کے آخر میں، یعنی مناجات الشاکرین اور مناجات المریدین. اس میں مناجات المریدین مجھے بہت بہت پسند ہے. اس کے اندر آپ اس طریقے سے یہی ساری چیزیں کہ جس میں آپ یہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہ جس نے تجھے اپنی دلیل نہیں بنایا، اس کے رستے کس قدر تنگ ہیں. مناجات المریدین اس میں اب دیکھیے گا، مفاتی میں بھی ہے. اور آخری اس کا جو آخری جملہ ہے نا، وہ بہت ہی عجیب ہے. کیا فرماتے ہیں کہ یا نعیمی و جنتی و یا دنیا یا و آخرتی، کہ اے خدا تو ہی میری نعمت ہے، تو ہی میری جنت ہے، تو ہی میری دنیا ہے، تو ہی میری آخرت ہے. تو بیسیکلی دعا، یہ دعا سوال پہ بھی جیسے ہم نے بات کی تھی کہ اصل دعا یہی چیز ہے کہ انسان ہر چیز اس لیے مانگے کہ اس کے ذریعے سے خدا سے قریب ہو جاؤں. یعنی اولاد اس لیے طلب کرے، مال اس لیے طلب کرے، کوئی اگر پوزیشن ہے اس لیے طلب کرے کہ وہ چیز مجھے خدا سے قریب کر دے، نہ کہ خدا کو وسیلہ بناؤں ان سب چیزوں کے لیے. تو بہرحال جو بات ہے اصل میں وہ کیا ہے کہ پرابلم یہاں پر ہے کہ ہم خود اپنے رب سے پراپر ریلیشن شپ نہیں ڈیولپ کرتے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جیسے مثال کے طور پر ہماری، یعنی اس کی دنیاوی مثال دوں کہ ایک کوئی بھی شخص ہے کہ جو ہمیں پتا ہے کہ بہت صاحب حیثیت ہے، یعنی میئر ہے یا کوئی جس کے ہاتھ میں بہت کچھ ہے، تمام چیزیں، پاورز ہیں، اتھارٹیز ہیں. ہم اس سے ملنے آتے ہیں، دروازے پہ کھڑے ہو کے ہاتھ ملاتے ہیں، سلام دعا کرتے ہیں، اپنی ایک پرچی پکڑاتے ہیں، چلے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارا وہ کام ہو جاتا ہے، پھر کہیں پھنستے ہیں، پھر آتے ہیں، دروازے پہ کھڑے ہو کے سلام دعا کرتے ہیں، اپنی پرچی دیتے ہیں، پہ چلے جاتے ہیں. ہمارا خدا سے یہ تعلق ہے، جبکہ خدا کہتے ہیں آؤ میں نے تمہارے لیے دسترخوان بچھایا، میرے گھر میں آؤ. قرآن مأدبۃ اللہ ہے، روزہ مأدبۃ اللہ ہے، یہ ماہ رمضان خدا کا بچھایا ہوا دسترخوان ہے، قرآن خدا کا بچھایا ہوا دسترخوان ہے، بہترین انواع و اقسام کی نعمتیں یہاں میسر ہیں. کچھ نہیں، خدا کہتے ہیں میرے گھر میں آؤ، میں نے تو تمہارے لیے مہمان نوازی کا بہترین انتظام کیا. نہیں، اتنی فرصت نہیں ہمارے پاس، گھر اور میں آگے بیٹھنے کی ہمارے پاس فرصت نہیں ہے آپ کے لیے، ہمارے اپنے بہت سارے کام. پرابلم یہاں پر ہے. ٹھیک ہے، اور یہ اتنا کلیئر وعدہ ہے خدا کا قرآن کریم میں، اتنا کلیئر وعدہ ہے کہ انسان جب اس کو دیکھتا ہے نا، ان لفظوں کو پڑھتا ہے، حیران رہ جاتا ہے اور اپنی بدبختی پر اس کو رونا آتا ہے. جو سورہ جن کی مثلا تقریباً آیت 13-14 سے، یؤمن بربہ یا یؤمن ربہ، جو اپنے رب پر ایمان لائے، فلا یخاف بخصم ولا رہقن، اس کو کسی لاس کا اور لائف میں انڈر پریشر آنے کا خوف نہیں ہے. رہقا یعنی اسکویزڈ ہو جانا، دباؤ میں رہنا. جو اپنے رب پر ایمان لائے اس کی زندگی نقصان والی نہیں ہے، اس کی زندگی دباؤ والی نہیں ہے، آزاد پرسکون زندگی ہے اس کی. اور اگر ہم اس صاحبان ایمان اور عمل صالح کے لیے جو خدا نے وعدہ کیا، اس زندگی کے حوالے سے جو خدا نے وعدہ کیا، اب سمجھیں تو مطلب حیران رہ جائیں کیا کریں گے ہم، یعنی خدا ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرے گا جب ان کو اجر دے گا، یا ان کے نام عمل کو دیکھے گا، یا ان کی زندگی کو دیکھے گا. کفر عنہم سیئاتہم، یعنی ہر مومن کے ساتھ برائی بھی ہے اچھائی بھی ہے. خدا اس کے ساتھ کیسے معاملہ کرتا ہے کہ پہلے اس کی برائی کو چھپا دے گا، برائی کے خراب اثرات کو ختم کر دے گا. اب کیا بچا؟ حسنات بچے. حسنات میں کیسے جزا دے گا؟ لنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون. تو عجیب ہے کہ اس اچھائیوں میں سے اس کو دیکھے گا جو سب سے خوبصورت ہے، اس کو معیار بنا کے باقی سب کی جزا دے گا. اچھا، یہ چیز ہمیں اس لیے زیادہ اسٹرائک کرتی ہے کہ ہم خود اپنے ٹیچنگ میں نا اس قسم کے کام کرتے ہیں، کہ جب ہمیں بعض اوقات پتہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا مشکل ہارڈ سبجیکٹ ہے کہ جس میں پوری کلاس کی حالت خراب ہے اور آدھا سے زیادہ اسٹوڈنٹس فیل ہو جائیں گے، تو ایک طریقہ جو مارکنگ میں استعمال کیا جاتا ہے وہ یہ کہ جو مارکس ہیں، جو میکسیمم مارک ہے، اس کو ایکول کر دو 90 یا 95% کے. یعنی کلاس نے میکسیمم مارک لیے ہیں 55، آپ میکسیمم کو 95 کر دیں، اس کو احسن بنا دیں، اور باقی سب کو اس کے لحاظ سے اسکیل اپ کر دیں. تو خدا کیا کہہ رہا ہے کہ پہلا جو ہم ان کے ساتھ کام کریں گے یا جس طریقے سے ان کو جزا دیں گے کہ اچھائی اور برائی، کفر عنہم سیئاتہم، ان سے ان کی برائیوں کو چھپا دیں گے. ٹھیک ہے، یہ معاملہ ختم. اس کے بعد جو اچھائیاں ہیں ان میں بھی مختلف گریڈز کی اچھائیاں ہیں. جو سب سے اچھی، لنجزینہم، لازماً ہم ان کو ایسے جزا دیں گے، احسن الذی، یہ سورہ عنکبوت کی آیت 5 یا 6، لنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، کہ جو کچھ وہ عمل کرتے تھے اس کے احسن کے مطابق جزا دیں گے. یعنی کہ جو اس میں سے سب سے اچھا ہے اس کو معیار بنائیں گے، باقی سب کو اس پیمانے پہ تولیں گے. تو خدا نے یہ وعدہ کیا ہے ہم سے کہ اگر ہم ایمان اور عمل صالح اور خدا کے ساتھ ایک آنیسٹی والی زندگی، اور جیسے ایمان والی زندگی جو کہتے ہیں کہ خدا کے ساتھ آنیسٹ ہونا، خدا کے ساتھ پراپر ڈیل کرنا، خدا کے ساتھ یعنی کہ مطلب اچھے تعلقات جو عبد و معبود کے ہیں اس کو قائم کرنا، تو یہ خدا کا وعدہ ہے جو قرآن میں جا بجائے، ایک دو جگہ نہیں، جا بجائے. جیسے سورہ آراف میں کہ ولا، اور یہ صرف انڈیویژولس کے ساتھ نہیں ہے، قوموں کے ساتھ ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، سورة الاعراف کی 96. کہ اگر بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر برکتوں کے دروازے کھول لیتے آسمان سے اور زمین سے. یعنی اتنے گناہوں کے باوجود اتنی اچھی زندگی اس نے دی ہمیں ظاہری. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے لیے امید ہے. لیکن اگر آپ چیزوں کو ان کی فیس ویلیو پہ دیکھیں تو سب سے خطرناک اور ہولناک لمحہ جو انسان کے لیے آنے والا ہے وہ وقت موت ہے. یعنی کوئی بھی شخص اپنی پوری زندگی میں اس کے مثل کسی ایکسپیرینس کو نہیں حاصل کرتا ہے. کہ جو ٹائم آف ڈیتھ ہے، انسٹنٹ آف ڈیتھ ہے، اور اس وقت جو ہونا ہے، جو ٹرانسفارمیشن ہے، کہ جب نفس جسم کو ترک کرے گا، جسم سے باہر نکلے گا، اس وقت کیا نوعیت ہوگی، کیا حالت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی، ہم کیا محسوس کر رہے ہوں گے، وہ ایک ایسا ایکسپیرینس ہوگا کہ جو دنیا کے کسی ایکسپیرینس کے مقابلے میں ان پیرللڈ ہے. اور اگر اس وقت خدا کی رحمت اور عنایت شامل حال نہ ہو تو نتیجہ یہی نکلے گا جو یہاں بیان فرماتے ہیں، کہ جو بھی ہمارا یہ آدھا کچا پکا جھوٹا سچا ایمان ہے، اٹ ول بی سمپلی وائپڈ آؤٹ فرام دا، یعنی جسے کہتے ہیں پیج آف اور سولز، صفحہ قلب سے وہ سب صاف ہو جائے گا. جیسے ایک دفعہ آوا صاحب بھی اس بات کو، آوا جعفر صاحب بھی اس بات کو سمجھانے کے لیے انہوں نے ایک مثال دی تھی कहने लगे कि हमारे दोस्त थे शायद मीर मोहम्मद अली जो वहाँ टेक्निकल बोर्ड के चेयरमैन भी थे, कि वो एक दफ़ा सखर से आ रहे थे तो वो जहाज़ अगवा हो गया, हाईजैक हो गया जहाज़। अब वो हाईजैक हो गया तकरीबन 1.5-2 दिन कितने बड़ी मुश्किल से, उसके बाद जब जान छूटी तो कहने लगे कि जब वो वहाँ से आए हैं निकल कर तो उनकी ज़बान पर सिवाय इसके और किसी दूसरी चीज़ का जिक्र नहीं था। यानी आप उनसे कुछ भी बोल दें, उनसे आप कोई भी बात कर दें, वो अपनी हाईजैकिंग के वाकये से हटके और कुछ नहीं बोल रहे थे। यानी उस पर उन्होंने यही कहा कि ये होता है नफ्स पे असर, कि जब बाकायदा एक चीज जिसका नफ्स पे असर कायम होता है तो फिर इंसान उसके अलावा कुछ भी नहीं, चाहे दुनिया जहान इधर उधर की कुछ भी बोलती रहे, लेकिन उसके सामने उसके फोकस में और कोई दूसरी चीज नहीं आ रही होती। तो यही वो बात है कि जब ये हौलनाकी है, ये जो खौफनाक मरहला है मौत का, और अगर खुदा ना खास्ता इससे गुजरने के बाद कि इंसान के पास अगर ईमान हकीकी नहीं है तो कितना बचेगा। अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को सुकून कल्ब और इत्मीनान दिल से इस जिक्र को अदा करे और कल्ब इसके ज़रिए से रफ्ता रफ्ता तालीम याफ्ता हो जाए तो ये चीज़ कल्ब की ज़बान से अदा होना शुरू हो जाएगी और फिर इसका नतीजा ये निकलेगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह पहले कल्ब से अदा होगा बाद में ज़बान पर आएगा। ये बहुत खूबसूरत जुमला शहीद सानी ने लिखा है, उनकी भी एक छोटी सी किताब है आदाब उस्सलात या असरार उस्सलात के नाम से, उसमें उन्होंने यही बात लिखी है कि हमारी नमाज वो होती है कि जिसमें अल्फाज ज़बान पर जारी होते हैं और हम कोशिश करते हैं कि उन अल्फाज को कल्ब तक पहुँचा दें और उसमें नाकाम रहते हैं, लेकिन औलिया खुदा की नमाज वो होती है कि अल्फाज कल्ब से उठते हैं और ज़बान पर आते हैं। तो ये किस सूरत में मुमकिन है? कि जब इंसान का कल्ब जाकिर हो, न कि फ़कत ज़बान। जी,
इस चीज को ही एग्जांपल के लिए इसकी आयत का हम मतलब बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट ला इलाहा इल्लल्लाह।
नहीं, वे कह रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मिसाल के तौर पर जो कलेमा ईमानी है, ये कलेमा ईमानी आप अपनी जबान से अदा करें लेकिन पूरी कोशिश हो कि ये कल्ब तक पहुंचे और रफ्ता रफ्ता कल्ब की जबान पर जारी हो जाए। ठीक है, यानी कि जाहिरी जबान खामोश हो। इसमें एक आप लोग चाहें तो एक प्रैक्टिस कर सकते हैं, काफ़ी मुफीद है ये, कि आप कुछ आयात कुरानी की तिलावत इस तरीके से करें कि जैसे आप दिल से कर रहे हैं। कोशिश करें, ये अच्छी 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 रियाजत है। यानी खामोश बैठ जाए, बिल्कुल खामोश बैठ जाए और कोशिश करें कि ये जो तिलावत हो रही है वो आपका कल्ब कर रहा है, यानी आपका अपने आपके पूरे वजूद पर उसका इम्पैक्ट आ रहा है। सिर्फ जबान से एक बात नहीं हो रही है, ये दिमाग एक चीज सोच नहीं रहा है। शुरू में थोड़ी मुश्किल होती है लेकिन रफ्ता रफ्ता ये काफी अच्छा एक सिलसिला बन जाता है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की रिवायत मिसबाहु शरिया में इस तरीके से बयान हुई कि फजअल कल्बका क़िबलतन लिलसानिका, कि अपने कल्ब को अपनी जबान का क़िबला करार दो। ला तुहर्रिकुहु इल्ला बिइशारतिल क़ल्ब, के जबान हरकत ना करे जब तक के कल्ब इशारा ना करे। व मुवाफ़क़तल अक्ल, जब तक अक्ल उसके मुआफ़िक ना हो। व रिज़ल ईमान, और जब तक ईमान उससे राजी ना हो। अब ये इस तरीके से बात करना बहुत मुश्किल है कि जबान उस वक्त तक हरकत ना करे जब तक कल्ब इशारा ना दे, अक्ल उसकी मुआफ़िक़त ना करे और ईमान उससे राजी ना हो। यानी उसके बगैर नहीं जुमले निकलने चाहिए जबान से, ये जबान से अदा होने चाहिए। तो अव्वले अमर, दर अव्वले अमर के जबान कल्ब गोया न शुदा सालिक राह आखिरत बायद आरा तालीम दहद, کہ شروع میں ہمارے قلب کی زبان گویا یعنی بولنے کے قابل نہیں ہوتی، تو جو آخرت کے رستے کا مسافر ہے وہ اس کو اپنی ظاہری زبان کے ذریعے سے زبان دل کو تعلیم دیتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ قلب اطمینان اور سکون کی حالت میں ہو. اسی طریقے سے کہ اور یہ کہ جب قلب کی زبان کھل جاتی ہے تو قلب زبان کا قبلہ ہو جاتا ہے اور تمام اعضاء اور جوارح کا بھی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اب یہ دوسرا بہت اہم نقطہ ہے کہ جب قلب ذاکر ہو جاتا ہے تو انسان کا پورا وجود اس کے ساتھ ذکر الہی میں مشغول ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک چیز آپ مد نظر رکھیے گا کہ یعنی جو دینی اصطلاحات ہیں ہمارے سامنے، یہ دینی اصطلاحات اس طریقے سے وضع کی گئی ہیں، بنائی گئی ہیں کہ وہ اپیرنٹ ٹو ہڈن کی طرف جاتی ہیں، یعنی کہ ظاہر سے باطن کی طرف جاتی ہیں. قلب سے مراد قلب پر زور کیوں ہے؟ مطلب ایک سوال کہ بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، بھائی اصل چیز تو دماغ ہے، لیکن قلب پر زور کیوں ہے جو بار 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 قلب ہے؟ روایتوں کے اندر بھی ہے
قلب، کیونکہ سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے.
مطلب ایک چیز، قلب کے اندر کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو کسی بھی اس میں نہیں ہے. ایک تو یہ کہ یہ انسانی بدن کے بالکل بیچ میں، مرکز میں، یعنی جس میں انسانی کا مرکز ہے، سینٹر پوائنٹ ہے، اسی لیے اس کو قلب کہا جاتا ہے، جیسے قلب الاشکر اور اس قسم کی چیزیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ قلب ایک ایسا کام کرتا ہے کہ جو کسی بھی دوسرے عضو سے نہیں ہوتا، اور اس کی حرکت پر تمام اعضاء کی زندگی کا دار و مدار ہے. اور وہ کیا ہے؟ بلڈ کی اور آکسیجن کی سپلائی، اور پھر اس کو واپس لینا اور کلین کرنا، اور دوبارہ اس کے جو پمپنگ ایکشن ہے. ٹھیک ہے، یہ کسی سے تو یہ نہیں. بار بار جو قلب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تو اسی طریقے سے کہ تمہارے جو حقیقی وجود ہے، یعنی تو تمہارا نفس ہے، اس کا بھی ایک مرکز ہے. تمہارا جو حقیقی وجود ہے اس کا بھی ایک مرکز ہے، یعنی قلب اس کو کہا جا رہا ہے. اور وہ مرکز ایسا ہے کہ اگر مرکز صحیح ہوگا تو وہاں سے تمام دیگر فیکلٹیز کو پراپر سپلائی جاری ہوگی، یعنی پیور بلڈ جا رہا ہوگا. تو اسی طریقے سے یعنی کہ اگر انسان کے نفس کا قلب صحیح حالت میں ہوگا تو وہاں سے تمام معارف، تصورات، نظریات، خیالات، ہر چیز صحیح صحیح ہر جگہ پہ جاری ہوگی. اور اگر قلب کے اندر خرابی آ جائے گی تو پھر باقی تمام اعضا بھی خراب ہونا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے یہ اینالوجی ہے. اس کو بالکل وہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ اس سے مراد یہ دل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک اہم بات ہے. تو جب قلب حالت ذکر میں آ جائے گا تو قلب سے ہی نکل کے ہر چیز جا رہی ہے دوسری طرف، تو باقی تمام اعضاء و جوارح بھی حالت ذکر میں آ جائیں گے، وہ خود بخود ذاکر ہو جائیں گے. اچھا، پھر اسی میں ایک روایت، جیسے میں آپ کو ابھی اس کی بات کر رہا تھا موت کے احوال و سکرات موت کے حوالے سے، تو یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کے لیے یہ بات پاسبل ہے کہ ایک حدیث ایسی ہے کہ پیغمبر اکرم کی امت میں سے ایک گروہ ایسا ہوگا کہ جب جہنم میں پہنچیں گے، جہنم پر وارد کیے جائیں گے، تو وہاں پر جو ملک ہے جس کا نام مالک ہے، جو جہنم پر مامور ہے خدا کی طرف سے، اس کی ہیبت کے ذریعے سے اس میں پیغمبر بھول جائیں گے. یعنی ان کو یاد ہی نہیں رہے گا کہ محمد رسول اللہ کون ہے اور پیغمبر اکرم کون ہے. اور بہت سارے افراد ایسے ہوں گے کہ جو اس دنیا میں مسلمان تھے اور بظاہر مومن تھے، لیکن قیامت کے جو حالات ہیں ان کو دیکھ کے انہیں کچھ یاد نہیں رہے گا کہ دین کیا ہے اور رسول کیا ہے اور باقی چیزیں کیا ہیں. تو اس لیے یعنی کہ اس خطرے کو دیکھتے ہوئے ہمیں کس بات کی کوشش کرنا ہے کہ عبادت کی حقیقت ہمارے قلب پر نقش ہو، اثر پیدا کرے. ہماری باطنی صورت کی تشکیل دے. ٹھیک ہے, یہ عبادات کے حوالے سے اہم ترین پوائنٹ ہے کہ عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ بس نماز ادا کر دی اور روزہ رکھ لیا اور حج کر لیا اور باقی ساری باتیں ختم ہو گئیں, بلکہ ہر عبادت کا ایک حقیقت ہے, اس حقیقت کا اثر انسان کے اوپر لازماً پیدا ہونا ہے, اور وہی چیز ہے جو عبادت میں سے باقی رہے گی, نہ کہ شکل و صورت عبادت. جی کوشش نہیں, کوشش ہمیں کرنا ہے, جیسے میں وہی میں نے آپ سے کہا نا کہ ابھی میں نے اسی لیے اس کا مقدمہ پہلے آپ کو سنایا تھا کہ ہم سب میں کمزوریاں ہیں اور ہم سب کے ساتھ پرابلمز ہیں, اور اگر ہمیں ہمارے حوالے کر دیا جائے تو ہمارا حشر یہی ہوگا جو یہاں بیان کیا گیا ہے. لیکن ہم جتنی کوشش کریں کہ خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو بہتر کریں اور ایمان اور ہمارے عمل صالح میں اپنے معیار کو بہتر بنائیں, تو امید ہے کہ خدا اس مشکل کو آسان کرے گا.
نماز کی بھی دو پورشن ہے نا, ایک تو یہ کہ وہ جو نماز نہ پڑھنے کا عذاب ہے یا گناہ جو ہمارے سر پہ کہ قضا کی یا نہیں پڑھی اس سے آپ بری ہو جاتے ہیں, آپ نے پڑھ لی نماز پڑھ لی وہ پورا, لیکن دوسرا پارٹ یہ جو معراج نماز میں جانے والا اس کے ذریعے کہاں.
اب یہ ایک نقطہ نظر ہے, لیکن فار ایگزامپل یعنی کہ اس کو اگر ہم یہ اس طریقے سے بات کریں کہ جو توحیدی پوائنٹ آف ویو ہے وہ اس طریقے سے چیزوں کو سیگریگیٹ نہیں کرتا ہے, یعنی نماز کو اس طریقے سے سیگریگیٹ نہیں کرتا کہ نماز کا ایک ظاہر ہے اور جو فریضہ ہے کہ وہ فریضہ ادا ہو گیا تو ایک چیز سے آپ بری ذمہ ہو گئے اور دوسری چیز سے آپ محروم ہو گئے, بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز ایک حقیقت ہے جو ہمیں دی گئی, یا جیسے خود امام خمینی نے بار بار کہا کہ نماز ایک معجون ہے, یہ جملہ استعمال کیا کہ ایک معجون ہے یعنی ایک دوا ہے, یہ معجون اس لیے دی گئی ہے کہ ہمیں فار ایگزامپل قوی کرے, ہمارے قلب کو مضبوط کرے, ہمارے قلب کے اندر کوالٹیز ڈالے, وہ پیدا کرے. اب مسئلہ یہ نہیں ہے یعنی کہ یہ چیز اس دو طریقوں سے نہیں ہے, بلکہ ایک حقیقت ہے, ایک حقیقت عبادت ہے, وہ حقیقت ہم کتنے درجے پر جا کر حاصل کر پاتے ہیں. اب جو بات آپ کہہ رہے ہیں ظاہر ہے کہ وہ بھی روایتوں سے اس کی تائید ہو رہی ہے, لیکن اس کو دوسرے طریقے سے یہ سوچا جا سکتا ہے کہ اگر ہم اپنی کوشش کے مطابق عبادت کی حقیقت کو جذب کرنے کی سعی کرتے ہیں اور اس میں کمزور رہتے ہیں یا ناقص رہتے ہیں, تو خدا ہماری کوشش کو قبول کرتے ہوئے, کوشش کو قبول کرتے ہوئے, اس جملے پہ خاص طور سے توجہ رکھیے گا, کوشش کو قبول کرتے ہوئے ہماری کمی کو پورا کر دے گا.
مگر وہی والی بات آپ نے پچھلے لیکچر میں بھی کہی تھی کہ اگر جو ہے جو مسترد والی بات تھی کہ اگر جو مثال لی تھی آپ نے دہی والی,
جی
اگر اس طرح سے رہے گا کنٹینر تو نہیں کرے گا.
دیکھیں اسی لحاظ سے یہ جہاد میں انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس بات کو تھوڑا سا اور بیان کروں گا کہ جہاد کے بارے میں کتنی قسمیں بیان کی گئی ہیں, مجاہد کتنے قسم کے ہوتے ہیں, مجاہدین یعنی عام طور سے یہ سمجھتے ہیں جہاد اصغر اور جہاد اکبر, یعنی براڈ کیٹیگرائزیشن کے جو بہت مشہور حدیث ہے کہ جو لوگ میدان جنگ سے پلٹ کے آ رہے تھے تو پیغمبر نے فرمایا کہ خوش آمدید وہ لوگ کہ جو جہاد اصغر بجا لائے لیکن ابھی جہاد اکبر باقی ہے, اپنے فرمایا جہاد بن نفس. لیکن اس کو مزید اور براڈ کیا جا سکتا ہے کہ جہاد اصغر اور جہاد اکبر کے بیچ میں بھی ایک جہاد ہے کہ جو جہاد اوسط ہے. ٹھیک ہے, جہاد اصغر اوسط اور اکبر کو ڈیفائن کیسے کیا جا سکتا ہے مختصر سے الفاظ میں؟ جہاد اصغر ہے جسمانیات کے خلاف جہاد, جہاد اصغر جو ہے یعنی کہ جو جسم جتنے جتنے طریقوں سے انسان کو پھنساتا ہے اور اس کی پروگرس کو روکتا ہے, اس جسمانیات کو اپنے ایڈوانٹیج میں کنورٹ کر دینا. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا, جہاد کسی بھی چیز کے قتل کرنے کا نام نہیں ہے, یعنی قتل سے مراد اس کو ختم کر دینا, بلکہ جہاد ہمیشہ جو کچھ بھی ہمارے پاس موجود ہے اس کو کنورٹ کر دینا ہے انٹو پراپر شیپ. یعنی یہ جسم ہمیں کھینچتا ہے پستی کی طرف, ہمیں اس جسم کو ایسا بنا دینا ہے کہ یہی جسم ہمیں لے جائے بلندی کی طرف. کیوں نہیں نہیں اس میں اس کا اس سے موٹے یا پتلے ہونے سے تعلق نہیں. اس یعنی کہ یہ جو جسم ہے کہ جو ہمیشہ مجھے لے جاتا ہے خرافات کی طرف, یہی جسم مجھے لے جائے اچھائی کی طرف. میں اس چیز میں کامیاب ہو جاؤں گا, میں نے کس مرحلے میں کامیابی حاصل کر لی, جہاد اصغر. جہاد اوسط یہ ہے کہ جو تھنکنگ اور ریزننگ فیکلٹیز ہیں, یہ تمام کی تمام چیزیں, تمام کی تمام فیکلٹیز فوکسڈ ہو جائیں خدا پہ. یعنی جو ہماری سوچ ہے, فکر ہے, خیال ہے, جو ہمارے پاس برہان و استدلال کی طاقتیں, ریزننگ پاورز ہیں, یہ سب کی سب خدا پہ فوکس ہو جائیں, ادھر ادھر بھٹکنا چھوڑ دیں. اس جہاد, یہ جہاد اوسط ہے. جہاد اکبر بہت عجیب چیز ہے. جہاد اکبر یہ ہے کہ آپ نے اپنے جسم پہ قابو پا لیا, آپ نے اپنی فکر اور سوچ پر قابو پا لیا, حقیقت آپ کے سامنے پردہ ہٹ گیا, اب اس شہود کے یا اس جو سینگ ہے یعنی کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں, اب اس مرحلے میں آگے بڑھنا یہ جہاد اکبر ہے. یعنی کہ نفس کے سامنے سے پردے ہٹ جائیں اور پھر نفس اس مرحلے میں آگے جائے جسے کہتے ہیں شہودی مراحل کو طے کرے, یہ جہاد اکبر ہے. اور اس حوالے سے جیسے امام علی علیہ السلام کا ایک جملہ بہت اچھا, یاغ جوادی عملی نے اس کا ذکر کیا تھا کہ آپ فرماتے ہیں, آہ آہ من قلت الزاد و بعد السفر, کہ آہ آہ کس چیز سے آہ, کہ زاد راہ کتنا کم ہے اور سفر کتنا طولانی ہے. تو ہم نے فرمایا کہ امام علی یہ جس سفر کی بات کر رہے ہیں یہ خدا تک پہنچنے کا سفر نہیں ہے بلکہ خدا میں سفر ہے. یعنی یہ حقیقتاً جہاد اکبر ہے کہ جس تک ہم جیسے لوگ تو پہنچ ہی نہیں پاتے آلموسٹ, کہ ہم اپنے نفس کو اس جگہ تک پہنچا ہی نہیں پاتے کہ نفس حالت شہود میں آ جائے, یعنی کہ وہ ریالٹی کو دیکھ رہا ہو بغیر پردوں کے, بغیر حجابات کے, اور پھر اس رستے میں آگے جانا یہ جہاد اکبر ہے. ٹھیک ہے, تو اسی لیے حضور نے فرمایا کہ یہ جو بھی تم جسمانی جہاد میں مشغول ہو, یہ جسمانی جہاد جہاد اصغر ہے, کہ جہاں پر اپنے جسم کو کنٹرول کرنا, جسم کو قربان کرنا حق کے رستے میں, باقی اس کے آگے دیگر جہاد موجود ہیں. جہاد اکبر کا مطلب ہے کہ انسان کا نفس خدا کے مشاہدے کے ذریعے سے بلند ہوتا چلا جائے, مشاہدہ الہی کے ذریعے سے. جیسے صبر کی ایک قسم ہے, اگر آپ پڑھیں آغا خمینی نے جو صبر کی ایک حدیث بیان کی ہے اسی میں, اس میں ایک جگہ پر انہوں نے پہلے تو بحث کی ہے وہی صبر کے جو مقامات ہیں کہ مصیبت پہ صبر اور حلال پہ صبر, اطاعت پہ صبر اور حرام پہ صبر. پھر انہوں نے لکھا ہے کہ ایک قسم صبر کی اور ہے کہ جس کا بیان کرنے سے ان اوراق کا حوصلہ خالی ہے, کہ جو اولیاء الہی ہیں ان کا صبر خدا پہ صبر ہے. یعنی ایک صبر یہ ہے کہ خدا نہیں ملا, اس کے آگے والا صبر ہے کہ خدا تک پہنچ گئے ہیں, اب اس کو باقی کیسے رکھیں اور اس میں آگے کیسے جائیں, یہ سب سے زیادہ سخت ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال یعنی کہ جیسے وہی انہوں نے بیان فرمایا کہ یہ جو جہاد اکبر ہے یہ تقریباً ہمارے حوصلے سے باہر ہے, اس سنس میں, حقیقی سنس میں جہاد اکبر. لیکن یہ کہ ہم اپنے نفس کی ایسی تربیت کریں کہ ہم جسمانیات سے باہر آ جائیں, ہم اپنے نفس کی ایسی تربیت کریں کہ ہماری جو ریزننگ اور تھنکنگ فیکلٹیز ہیں وہ سب کی سب الہی ہو جائیں, یہ پاسبل ہے. اس لحاظ سے جہاد نفس پاسبل ہے. لیکن وہ جہاد, کیونکہ آپ ائمہ کی زیارتوں میں اکثر ایک جملے پہ غور کیجئے گا, جہاد فی اللہ ہے. اب اکثر غور کیجئے گا, جہاد زیارت امین اللہ میں بھی یہ جملہ ہے اور بہت ساری زیارتوں میں یہ جملہ ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اللہ میں جہاد کیا, حق جہاد ہی, نہ کہ فی سبیل اللہ. فی سبیل اللہ جہاد وہ ہے کہ جو خدا تک پہنچنے کے لیے ہوتا ہے, فی اللہ جہاد وہ ہے کہ جو خدا میں پہنچنے کے بعد شروع ہوتا ہے, خدا تک پہنچنے کے بعد, اور وہ حقیقتاً جہاد اکبر ہے. بہرحال جی, نہیں ان پیرلل ہی ہوتے ہیں, لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب آپ جسمانیات سے آزاد ہو جائیں گے تو وہ والی چیز ختم ہو جائے گی, وہ والی پرابلم ختم ہو جائے گی, پھر یہ پرسسٹ کر رہی ہوگی. یعنی جیسے مثال کے طور پر معصوم کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اس کا جسم اسے حرام کی طرف لے جائے یا اس کی سوچ اور فکر اس کو بھٹکا کے معصیت کی طرف لے جائے. معصوم کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ میرا فوکس خدا سے نہ ہٹنے پائے, ٹھیک ہے نا. اس کے لیے سیٹ آف پرابلم, اس کا جہاد بالکل بدل گیا ہے, کیونکہ اس کا جہاد اس نے جسمانیات کی حدوں کو بھی عبور کر لیا ہے. اس نے جو توہمات یا خیالات یا تفکرات ہیں ان کی حدوں کو بھی عبور کر لیا ہے. اب اس کے لیے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ میرا نفس غیر خدا کی طرف متوجہ نہ ہو جائے. یہ ان کا جہاد اکبر ہے. یہ جی اچھا, اور اس جہاد اکبر کے اندر جو سب سے بڑا ڈفرینس ہے دیگر مجاہدات کے مقابلے میں وہ یہ ہے کہ جہاد اکبر انفینٹ ہے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب آپ اپنے جسم پہ کنٹرول کر لیں گے, جسمانیات پرابلم نہیں رہیں گی. ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب آپ اپنی تھنکنگ اور ریزننگ فیکلٹیز کو اپنے کنٹرول میں لے لیں گے. لیکن وہ وقت کبھی بھی نہیں آئے گا کہ جب انسان خدا کو سر کر لے گا. جی وہ یہی, یعنی کہ یہی تقریباً مقام فنا فی اللہ ہے. لیکن اس کے اندر بندے کے لیے یہ پرابلم باقی رہتی ہے کہ میری توجہ نہ ہٹے, اور شاید شاید فقط پیغمبر اکرم جیسی ہستی یا ائمہ معصومین یا انبیاء اولو العزم جیسی ہستیاں کہ جو اس درجے پر بھی پہنچ گئے کہ یعنی کاملاً فنا فی اللہ اور بقا باللہ کی منزل پر ہے. اچھا, اب آخری حدیث سے اس حوالے میں سنا کہ اس ٹاپک کو ہم ختم کریں, کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ احادیث شریف اطمینان اور اس کے آثار کے بارے میں بہت ہیں, اور جیسا کہ سورہ مزمل میں ارشاد ہوا کہ ورتل القرآن ترتیلا, کہ یعنی قرآن کو پڑھو, کس طریقے سے پڑھو, تدبر کی حالت میں پڑھو, ٹھہر ٹھہر کر پڑھو, ٹھیک ہے, انہیں اس طریقے سے پڑھو کہ ایک ایک لفظ الگ الگ ادا ہو, ایک ایک لفظ صحیح طریقے سے سمجھ میں آئے, کہ یہ بھی اسی چیز کی طرف اشارہ ہے. اور حدیث شریف میں یہ ہے کہ اگر کوئی نسیان کرے یعنی قرآن کی کسی سورت کو بھلا دے تو وہ سورت اس کے لیے قیامت میں یا بہشت میں متمثل ہوگی ایک ایسی شکل میں کہ اس سے زیادہ حسین سورت اس نے نہ دیکھی ہوگی, اور جب اس حسین شکل کو دیکھے گا تو اس سے سوال کرے گا کہ تم کون ہو, کاش کہ تم میرے پاس ہوتے, یعنی کاش تم میرے ساتھ ہی ہوتے, تو وہ جواب دے گی کیا تم مجھے نہیں پہچانتے, میں وہ ہی سورہ ہوں کہ جسے دنیا میں تم نے یاد کر کے بھلا دیا تھا.
بھلا دیا تھا
کہ مطلب بظاہر اگر آپ لیں, بظاہر یہ کہ جس طریقے سے ہم قرآن میں سے بہت کچھ یاد کرتے ہیں، بعض اوقات حفظ کرتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں. اور باطنی اعتبار سے یا حقیقی اعتبار سے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آیت ہم نے سمجھی، اس کا مطلب جذب کیا، لیکن اس کے بعد اس پر عمل نہیں کیا، اس کا تذکر نہیں کیا، اور وہ چیز فراموش ہو گئی.
تو وہ
اپنے اپنے معیار کے مطابق سمجھنا کہ جو چیز ہم نے قرآن میں سے جذب کی لیکن اس کو ریٹین، یعنی یہی تو بات کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ آپ عبادت میں سے، ذکر میں سے جذب کر رہے ہیں، آپ کو اسے ریٹین کرنا ہے. یعنی ریٹین کرنے کا مطلب ہے کہ اسے اپنے دل پہ لکھ لینا ہے، اور دل پہ لکھ لینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس پر عمل کریں، اس کے اوپر پرسسٹنٹ رہیں، اور اطمینان کی حالت میں ذکر کریں، نہ کہ اضطراب کی حالت میں، ورنہ وہ چیز ضائع ہو جائے گی. اور پھر یہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث، یہ بھی اصول کافی میں، کہ وہ شخص کہ جو جوانی میں قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن اس کے گوشت اور خون کے ساتھ مخلوط ہو جاتا ہے. مطلب ایک جو سب سے بڑی ستم ظریفی ہے اس زندگی کی، وہ کیا ہے؟ کہ خدا نے جوانی دی آخرت بنانے کے لیے. شیطان نے انسان کو سمجھایا کہ جوانی دی ہے دنیا کے پیچھے بھاگنے کے لیے، اور جب جوانی ضائع ہو جائے تو پھر آخرت کی سوچنا. خدا نے جوانی دی ہے سرمایہ اکٹھا کرنے کے لیے. یہ دنیا کسی کا سرمایہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ اس سے اختلاف نہیں کہ جوانی اپنا مال جمع کرنے کے لیے نہیں ہے، بالکل ہے. لیکن خدا نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ انما جعلنا علی الارض زینۃ لھا لنبلوکم، کہ زمین پر جتنا کچھ ہے یہ زمین کی زینت ہے، اور تمہارے لیے اس کی سگنیفیکینس صرف ابتلا ہے. تو یہی چیز امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جوانی کا دور وہ ہے کہ جب دین سیکھو، جب قرآن سے قریب ہو، کہ اس وقت یہ کام کرو گے تو قرآن تمہارے خون اور گوشت میں گھل مل جائے گا، یعنی کہ پھر کوئی چیز اس کو تم سے جدا نہیں کر پائے گی. لیکن اگر حالت غفلت میں، حالت اضطراب میں، یا بڑھاپے میں جا کے یہ سب کام کرنے کی کوشش کی، ان آل پروبیبلٹیز یو کین ریٹین نتھنگ، اور اسپیشلی موت کے وقت. وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین.